بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كسبياري كتاب كشرح كدرس جاريه، سورة الغاشية کی آخری آیات کی تفسیر پر پہنچے تھے پچھلے درس میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال العلماء، علماء نے فرمایا، الا هنا بمعنى لكن، الا اس آیت کریمہ میں لیکن کے معنی میں ہے. الا استثناء کے لیے ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مگر یا سوائے. الا کا دوسرا معنی بھی ہے، جیسے کہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لیکن یعنی ان الاستثناء فی الآیۃ منقطع وليس بمتصل. استثناء کی دو قسمیں ہیں، استثناء متصل ہو اور استثناء منقطع، دونوں میں کیا فرق ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، والفرق بين متصل والمنقطع، والفرق بين متصل والمنقطع ان المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. متصل يبو استثناء، استثناء ہوتا کیا ہے؟ استثناء کسے کہتے ہیں؟ ایکسیپشن. جو ایکسیپشن نہیں جانتا، انگلش سب تھوڑی جانتے ہیں، انگلش سب تو نہیں جانتے نا. اب ایکسیپشن کیا ہوتی ہے؟ مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کلاس روم میں سارے طالب علم موجود ہیں سوائے خالد کے، کیا مطلب ہے اس کا؟ خالد اس کلاس روم میں موجود نہیں ہے. اچھا، اس میں سوائے ادات استثناء ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ سب اسٹوڈنٹ ہے سوائے خالد کے، حضر الطلاب الا خالد، ٹھیک ہے نا، الا خالدا. مستثنى منہ جس سے استثناء کیا گیا ہے، کیا ہے؟ طالب علم ہے. اچھا، خالد مستثنى ہے، ان سب سے مستثنى ہے، ذات استثناء الا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ استثناء ہے. اچھا، یہ تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ استثناء سے، استثناء کے فائدے بہت سارے چیزوں میں سے ایک کو آپ الگ کر دیتے ہیں، استثناء سے علیحدگی ہو جاتی ہے. ایک ہی چیز میں سے جب استثناء کر لیتے تو اس میں سے آپ کسی کو الگ کر دیتے، تو الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، اسے کہتے استثناء متصل. متصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی جنس میں سے آپ نے اس مستثنے کو کیا ہے جو مستثنى منہ ہے. خالد بھی طالب علموں میں سے ہے، ایک طالب علم ہے، بہت سارا طالب علم ہے، ان میں سے خالد نہیں آیا ہے جس کا نام خالد ہے، اور وہ معروف ہے، ٹھیک ہے نا. مستثنى منہ طالب علم ہے، مستثنى طالب علم ہے، اس کا نام خالد ہے، تو سب میں سے آپ نے ایک کو جدا کر یا الگ کر لیا، یہ استثناء ہے. یہ استثناء متصل ہے، جس کا معنی ہے سوائے یا الا یا مگر، یعنی اس کے علاوہ. والمنقطع يكون اجنبی منه، اور جو منقطع ہے وہ اجنبی ہوتا ہے، مستثنى منه سے اجنبی ہے. فمثلا مثال کے طور پر، لو قلنا انه متصل، اگر اس آیت کریمہ متصل سمجھ لیں، لصار معنى الآية، تو اس آیت کریمہ کا معنی یوں ہوگا، لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فانت عليهم مسيطرا، فانت عليهم مسيطر، لست عليهم بمسيطر يعني اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ ان پر زور زبر سے کرنے والے نہیں ہیں، سلطان اللہ تعالیٰ کا ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. لست عليهم بمسيطر، اس کے بعد پھر استثناء ہے، الا من تولى وكفر. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ استثناء متصل ہے، یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر زور برسی کرنے والے نہیں ہیں مگر ان کے جو من تولى وكفر جس نے اعراض کیا اور جھٹلایا ہے، ان پر تو آپ کا زور زبردستی چل سکتی ہے، کیا یہ معنی ہے آیت کریمہ کا؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں استثناء منقطع ہے، متصل نہیں ہے. اگر متصل بنا لیتے تو آیت کا معنی ہی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو زور زبردستی کے لیے نہیں بھیجا ہے، کسی کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت میں زحمت نہیں ہوتی، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، کسی پہ زور زبردستی نہیں کی جاتی. تو یہ استثناء جو استثناء منقطع ہے. وليس شيخ صفر معناته وليس الامر كذلك، بات یہ نہیں ہے، بل المعنى معنى تو یوں ہے، لكن من تولى وكفر بعد ان ذكرته فيعذبه الله العذاب الاكبر. اصل معنى یہ ہے، آية كريمة كيسي لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. اب جو منقطع ہوتا ہے، استثناء منقطع ہے، اس کے جو بعد والا جملہ ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، پہلے والے سے نہیں ہوتا. جو متصل ہے اس کا تعلق پہلے والے، جو اللہ سے پہلے اس سے تعلق ہوتا ہے. یہ فرق جان لیں، ایک تو جنس کا فرق ہے، جنس میں سے نہیں ہے. اچھا، دوسرا فرق کیا ہے؟ جو استثناء متصل ہے اس کا تعلق اللہ سے پہلے سے، ٹھیک ہے نا. جو منقطع اس کا تعلق اس خبر سے ہے جو اس مستثنا کے بعد ہے، الا من تولى وكفر، کیا فيعذبه الله العذاب الاكبر، یعنی جو موڑ لیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، تو عذاب اکبر کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، نہ کہ الا من تولى وكفر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم ان پر زور زبردستی کرنے والا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن تولى وكفر بعد ان بلغه الوحی النازل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانه سیعذب. تو اصل معنی یہ ہے، جو منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کہ اسے یہ وحی پہنچی ہے، بلاغ ہو چکی ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے صورت میں بے شک ایسے شخص کو ان قریب عذاب دیا جائے گا. الا من تولى وكفر، شیخ صاحب فرماتے ہیں التولی یعنی الاعراض، تولی سے مراد اعراض کرنا، مو موڑنا. فلا اتجه للحق، حق کی طرف متجہ نہیں ہوتا، نہ پر رخ کرتا ہے، نہ ہی حق چاہتا ہے. ولا يقبل الحق، نہ حق قبول کرتا ہے. ولا يسمع الحق، نہ حق سننا چاہتا ہے. حتى لو سمعه باذنه لم يسمعه بقلبه، اگرچہ اپنے کان سے بھی حق کو سن لیتا ہے، اپنے دل سے حق کو نہیں سنتا. اسے کہتے ہیں المعرض، اعراض کرنے والا. اعراض یعنی منہ موڑنے والا، حق کس چیز سے؟ حق سے منہ موڑنے والا، حق کی طرف توجہ نہیں کرتا، نہ حق کی طرف دیکھتا ہے، نہ حق کو قبول کرتا ہے، نہ سنتا ہے، اگر سن بھی لیتا ہے تو دل سے نہیں، صرف کانوں سے سنتا ہے، حق دل میں اترتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اعراض کرنے والا. كما قال تعالى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنه انتم تسمعون، اور اس سے منہ مت موڑو جبکہ تم سنتے ہو. ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا، اور ان جیسے مت ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے. وهم لا يسمعون، اور حقیقتا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کان نہیں تھے ان کے؟ کان تو تھے، تو سنا تو ہے، تو اللہ تعالیٰ نفی کیوں فرما رہے ہیں؟ دل سے نہیں سنا، صرف کانوں سے سنا ہے، اور صرف کانوں سے سننا کافی نہیں ہے، نہ تو دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی دین میں، اور نہ ہی آخرت میں. آپ اگر اپنے بیٹے سے کوئی بات کرتے ہو، کانوں سے تو وہ سنتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، کوئی فائدہ ہے کیا؟ اس نے سنا ہے؟ کوئی کہے گا کہ اس نے بات سنی ہے؟ وہ کہہ سکتا کہ میں نے تمہاری بات سنی ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتا، اگرچہ کانوں سے وہ سن چکا ہے. تو اصل سننے کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے؟ جو سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے. پر عمل کون کرے گا؟ جو قبول کرتا ہے. جو قبول نہیں کرتا حقیقتاً اس نے سنا ہی نہیں ہے. یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 20 اور 21 ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اَيْ لَا يَنْقَادُونَ، یعنی انقیاد نہیں ہے. تو اصل سنہ کا معنی ہے انقیاد، یعنی عمل کرنا. فہنا یقول عز و جل، اور اس آیت تکریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَر، تَوَلَّ یعنی اعرض، اعراض کیا. وَكَفَر سے کیا مراد ہے؟ یہ تم نے جان لے، تَوَلَّ یعنی اعراض کرنا، یعنی دل سے نہ سننا، صرف کانوں سے سننا. اچھا، وَكَفَر دوسرے لفظ کا کیا معنی ہے؟ وَكَفَر شیخ صاحب فرماتے ہیں استکبر ولم یقبل ما جاء به الرسول علیہ الصلوۃ والسلام. استکبار، تکبر کرنا، جس کی وجہ سے اس حق کو قبول نہ کرنا جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. اعراض میں بھی یہی معنی ہے کہ حق کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ہر معرض متکبر نہیں ہوتا، لیکن ہر متکبر معرض ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہاں بیان فرمایا ہے، الا من تولى وكفر، اعراض بھی ہے اور اس اعراض کی وجہ تکبر ہے. عمومی طور پر سب سے بڑی وجہ تکبر ہی ہوتی ہے. غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلط فہمی کا جو شکار ہوتا ہے وہ واپس آ سکتا ہے، راہ راست پہ آ سکتا ہے. لیکن جو متکبر ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، وہ معرض ہی رہتا ہے، حق سے دور ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس بوزی مرض سے دور فرمائے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ. شیخ صاحب فرماتے ہیں والعذاب الاکبر یوم القیامہ، عذاب اکبر قیامت کے دن کا عذاب ہے. وہنا قال الاکبر ولم يذكر المفضل علیہ. یہ تو اللہ نے بیان فرمایا الاکبر. اکبر کیا؟ صیغت اسم تفضیل ہے، یعنی مفضول بھی ہے اور فاضل بھی ہے. تو جس پر فضیلت حاصل کی ہے وہ ہے کیا؟ اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی کبیر بڑا ہے، اکبر سب سے بڑا ہے، کس سے بڑا ہے یہ بیان نہیں فرمایا. عذاب تو ہے، عذاب کبیر و عذاب اکبر میں کیا فرق ہے؟ عذاب کبیر بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب، پھر بڑا عذاب، اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑا عذاب، سب سے بڑا عذاب، سمجھ آئیے. الاکبر سب سے بڑا عذاب ہے. جو اس سے پہلے ہے وہ کون سے بیان نہیں فرمایا، تو اسے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی لم يقل الاکبر من کذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة. یعنی فلان سے بڑا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ الاکبر مطلقا بیان فرمایا. یعنی یہ وہ عذاب ہے جو مشقت اور اہانت اور ذلت اور رسوائی میں انتہا کو پہنچ چکا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. وكل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو بھی حق سے وہ موڑ لیتا ہے اور اعراض کر لیتا ہے، تکبر کر لیتا ہے، تو اس کے لیے عذاب اکبر لازمی ہے. وهناك عذاب اصغر، جب اکبر ہے تو اصغر بھی تو ہے نا، تو اصغر سے کیا مراد ہے؟ وهناك عذاب اصغر في الدنيا، یہ عذاب دنیا میں ہے. قد يبتلى المتولي المعرض بامراض في بدنه، یہ جو متولی ہے، جو اعراض کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اسے مصیبت پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ بعض بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جسم کی بیماریاں، او فی عقلی یا عقل میں کوئی بیماری، او فی اہلی یا اپنے اہل و عیال گھر والوں میں بیماری، او فی مالی ہی، یعنی جو مصیبت ہے یا تو اس کے جسم میں، بدن میں مرض کی شکل میں، یا عقل کی مرض، یا اس کے اہل و عیال میں کوئی مصیبت، یا اس کے مال میں کوئی مصیبت، او فی مجتمع یا اس کے معاشرے میں وہ مطلب مصیبت بن کے رہ جاتا ہے معاشرے میں، یا معاشرے والے اس کی مصیبت بن کے رہ جاتے ہیں، کبھی پڑوسی اس کا عذاب اس کے لیے عذاب ہو جاتا بن جاتا ہے، کبھی گلی کے بچے اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اعراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں اس پر مسلط کر دیا ہے، یا ان میں سے کسی چیز کو بھی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں کو اعراض اور تکبر کے باوجود بھی دنیا میں کوئی مصیبت نہیں ہوتی، ممکن ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے ہر درمی میں اور اعراض میں بڑھتے جاتے ہیں، واللہ میرے بھائی یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ جو تکلیف میں ہوتا ہے نا وہ کبھی تو توبہ کر سکتا ہے، جو تکلیف میں نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خیر پہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شر جو ہے جس پر وہ قائم ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں اگر قبر کا طواف کرنا یا کسی ولی کو پکارنا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور پکڑتا، ہم تو ادھر جاتے ہیں ہماری منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ کوئی شرک میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دے۔ سنستدریجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیں گے کہاں سے، جہاں سے ان کو کبھی علم بھی نہیں ہو سکتا، کبھی جان بھی نہیں سکتے، مرتے دم تک نافرمانی پر زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں منعم ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، دنیا کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تاکہ سارے کے سارے تکلیف عذاب الاکبر آخرت میں۔ اچھا دنیا کا عذاب اصغر کیوں ہے، اصغر کیوں ہے؟ نہیں، اصغر کی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے دنیا میں اصغر، دنیا کا عذاب جتنی بھی ہیں، یعنی ایک شخص ہے اس کو دنیا کے سارے تکلیفیں ہیں، جسم میں بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اہل و عیال میں مصیبتیں ہیں، اس کے لیے مصیبت بن کے عذاب بن کے رہ گئے ہیں، نہ کوئی اس کا دوست ہے نہ کوئی اس کے احباب ہیں، سب اس کے مخالف ہیں، وہ ہے نافرمان، عذاب میں تو ہے نا، پھر بھی اصغر ہے، اصغر کیوں ہے کون بتائے گا؟ کیونکہ موت سے ختم ہو جائے گا، اور اکبر کیوں ہے آخرت کا عذاب؟ موت آدھی آئے گی نہیں تو ختم کب ہوگا؟ سبحان اللہ، اور دنیا کا عذاب، دنیا کی آگ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا کی آگ کی حیثیت ہے کہ آخرت کی آگ کے سامنے، سبحان اللہ، تو ہر اعتبار سے دنیا کی تکلیفیں اور عذاب اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، تاکہ وہ مصیبت پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ان کو کفارہ اس صبر سے اس مصیبت کی وجہ سے کفارہ بھی کرے، اور جب اس کا کفارہ ہو جائے گناہوں کا تو یہ مصیبت جس پر وہ صبر کر رہا ہے اس کے لیے بلندی درجات بن جائیں گی۔ تو دیکھیں زمین آسمان کا فرق، ایک معرض ہے اعراض کرنے والا ہے اور دوسرا مومن ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان برداری کرنے والا ہے، انقیاد کرنے والا ہے، راہ راست پر چلنے والا ہے، موحد متبع سنت ہے، صحیح سلف منہج پر قائم ہے، مخالفین طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پرواہ نہیں ہے، وہ حق پر قائم ہے پہاڑوں کی طرح۔ کبھی دیکھا پہاڑ کو آندھیوں سے ہلتے ہوئے؟ نہیں، وہ کتنے علماء یعنی سلف کو بھی دیکھ لیں، مخالفین نے امام محمد کو دیکھ لیں، امام اہل سنت کو دیکھ لیں، معتزلہ نے اتنی کوشش کی ہے کہ امام صاحب ایک ذرہ برابر بھی اپنے موقف سے ہل جائیں، ہمیشہ کیا کہتے، کوڑے برسانے کے بعد جب کوڑے مارے جاتے پھر پوچھتے اب تم کیا کہتے ہو، کہتے مجھے ایک قول دکھا دو، قال اللہ، اللہ کے فرمان سے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابہ کرام کے کسی قول سے دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری بات کیسے مانوں، کہیں سے تو کوئی دلیل دکھا دو مجھے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دلیل کہاں سے آتی، کہاں پر دلیل ہے کہ القرآن مخلوق؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کے اقوال میں ہے، سلف کے اقوال میں کہیں پہ رہے نہیں، تو کہاں سے دلیل لے کے آتے؟ عقلی دلیل لے کے آتے ہیں، ایک ہمیشہ مطالبہ کرتے، ائتونی بآیت من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بأقوال الصحابہ۔ عاجز ہو گئے، امام صاحب اپنی جگہ پر قائم رہے، مصیبت تھی، تکلیف تھی، آزمائش تھی، کامیابی ملی کہ نہیں؟ کامیابی ملی، بلندی درجات۔ آج ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ، ہزار سال سے زیادہ گزر چکا ہے، آج ہم کہتے ہیں امام اہل السنہ والجماعہ، سبحان اللہ۔ الغرض، شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ هَذَا بِنِسْبَةِ لِعَذَابِ النَّارِ عذاب اصغر، یہ جہنم کے عذاب، جہنم کے عذاب کے سامنے یہ چھوٹا عذاب ہے، لیکن العذاب الاکبر انما يكون يوم القيامه، العذاب الاکبر جو قیامت کے دن ہوتا ہے. ولهذا قال بعدها، اس اللہ تعالی نے اس کے بعد فرمایا ان الینا یابهم اي مرجعهم. یہ دلیل ہے کہ عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے نہ کہ دنیا کا، کیونکہ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں کہ سب سے بڑا عذاب ہے میرے لیے. یعنی ایک شوگر کا مریض آیا، شوگر بڑھی ہوئی اور نیوروپیتھی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں، کافی درد و تکلیف میں تھا، میں بڑے عذاب میں ہوں، بڑے عذاب میں ہوں، تو سمجھتے ہیں بس یہی عذاب ہے. اور کئی ایسے مریض ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں بس میں سب سے بڑے تکلیف میں ہوں، جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کسی اور تکلیف میں، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میری تکلیف کیا ہے. دیکھیں ہمیں عقل اس وقت آتی ہے جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے. شوگر پہ لعنت بھیجنا، بلڈ پریشر پہ لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ. بعض لوگ یہاں تک بھی کفری الفاظ کہہ دیتے ہیں، بس اللہ نے مجھے دیکھا سارے تکلیف مجھے ہی، بس کسی اور کو تو ہے نہیں. تم نے دیکھا ہے کسی اور کی حالت کو؟ جا کے دیکھ لو ذرا، آئی سی یو میں جا کے دیکھو کیسے مریض پڑے، پاگل خانے میں جا کے دیکھو کیسے لوگ وہاں پہ پڑے، کیا کر رہے ہیں. کبھی دیکھے گردے کیسے دھلتے ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ جس کے گردے فیل ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہفتے میں تین دن جائے، ہر ایک دن کے بعد جاتے ہیں گردے کی صفائی کے لیے، دو دو تین تین گھنٹے مشین پہ بیٹھتے ہیں، پورا خون اس مشین میں جاتا ہے، صاف ہوتے پھر واپس آتا ہے. کبھی سوچا کیا زندگی ہے؟ دس چیزوں سے منع کیا، یہ تو نے اس کے قریب یہ کھانا نہیں ہے، مخصوص کھانا مخصوص پینا ہے، زندگی سے کہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بچے پیدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، دیکھیں کبھی اس کی زندگی کیسے ہے، بغیر ہاتھ کے بغیر پاؤں کے کیا زندگی ہے. ان سے تو بہتر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو عذاب اکبر سے مراد یہاں پہ آخرت کا. دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت، ان الینا ایابہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی واپسی ہمارے طرف ہے. ایابہم یعنی مرجعہم، کہ میرے ہماری طرف واپسی ہے. فرجوع الی اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں مہما فر الانسان فإن راجع الی ربہ عز وجل. انسان جتنا بھی بھاگے بھاگ لے، فرار ہونے فرار ہو جائے، کہاں جائے گا؟ واپسی کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اس واپسی سے کیا مراد ہے؟ موت. مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لو طالت به الحیات راجع الی اللہ، جتنا جینا ہے جی لے، لمبی زندگی حاصل کر لے، واپسی کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ولہذا قال تعالی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو کدح کرنے والا اپنے رب کی طرف، شکت کرنے والا ہے، جد و جہد کرنے والا ہے. کدحا فملاقیہ، کدح کرو جو بھی کرنا ہے، محنت کرو، مشقت کرو، کچھ بھی کرو، واپسی کس کی طرف ہے اور کس کے لیے ہے؟ نافرمان بھی جو کچھ کر اللہ کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ ہی کو دینا ہے. فرما بردار بھی جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ حساب اس نے اپنے رب کو دینا ہے. اس لیے یہاں پہ مومن نہیں فرمایا یا ایوہ الانسان. ہر انسان محنت کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان محنت کرتا ہے، اہل ایمان بھی محنت کرتے ہیں، اہل کفر بھی محنت کرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ اب سورت، اس سورت کی ابتدا کیا تھی؟ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشع عاملۃ ناصبہ، انتہا دیکھے ان الینا ایابہم، کر لے جو کرنا ہے، واپسی ہماری طرف ہے. شخص فرماتے ہیں یہ سورت الانشقاق آیت نمبر 6 تھی، یا ایہا الانسان انک کادح ربک کدحا فملاقیہ. فاستعد یا اخی، اے میرے بھائی، بس تیاری کرنا شروع کر دو. کس چیز کے لیے؟ لہذا ملاقات، اس ملاقات کے لیے. کس سے ملاقات؟ اپنے رب کی ملاقات کے لیے. موت کے لیے، لأنك سوف تلاقي ربك، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقینا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عظیم حدیث ہے، یہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما منکم من احد، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، الا سوائے اس کے، سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوگا بغیر ترجمہ کرنے والے کے، براہ راست. اس طرح کون سا ہے، یہ متصل یا منقطع؟ متصل ہے، کیونکہ منکم تم میں سے، ٹھیک ہے نا، احد سے الا کے بعد سے کل مربو، الا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں مباشرتا بدون مترجم یکلمہ اللہ یوم القیامہ، براہ راست بغیر ترجمان کے. فینظر ایمن منہ، تو یہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، تو صرف وہی اسے نظر آئے گا جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، صرف وہی نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، الا ما قدم. وینظر اشأم منہ یعنی علی الیسار، پھر بائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، تو کچھ نہیں دیکھا گا سوائے اس کے جو اس نے آگے بھیجا ہے. وینظر تلقاء وجہہ، اپنے سامنے دیکھے گا، فلا یرا الا النار، تو صرف آگ کو ہی دیکھے گا، یعنی جہنم کی آگ کو، نعوذ باللہ. تلقاء وجہہ، اپنے منہ کے سامنے، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، بس آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے. کھجور کے ٹکڑے سے کیسے کوئی بچ سکتا ہے، یعنی اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہے اور تم اللہ کے راستے میں اسے دے دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، تو اس نیک عمل کے بدلے، اس نیک عمل کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات دے سکتا ہے. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، متفق علیہ حدیث ہے، اس میں ایک عظیم پیغام ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اللہ تعالیٰ اسے کلام فرمائے گا، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی. حالت کیا ہوگی اس بندے کی، یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے، دائیں طرف دیکھا اپنے عمل نظر آئے جو اس نے آگے بھیجے ہیں، اپنے لیے بھیجے ہیں، بائیں طرف دیکھا کیا دیکھا، وہی اپنے عمل ہی جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجے ہیں، سامنے آگ ہے، جہنم ہے، یہ کیوں دیکھ رہے دائیں بائیں، پتہ ہے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر راستہ تو نہیں ہے وہاں پہ، کوئی یار یا مددگار، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا. ارے دنیا میں بیوی تھے، بچے تھے، سب کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، بڑی قربانیاں دی، کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. دوست و احباب تھے، طاقتور تھا، اقتدار تھا، میری فوج تھی، میرے آگے پیچھے باڈی گارڈز تھے، میرے بچانے والے تھے، میری ہیلپ کرنے والے تھے، دائیں طرف کیا ملا؟ اپنا عمل، بائیں طرف وہی ملا، باقی کہاں گئے؟ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، طاقتور تھا یا کمزور تھا، سب کے ساتھ ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح یا عمل سیء، اچھے برا عمل، ہم زندگی میں نہیں چھوڑتے، واللہ یہ ہمیں قبر میں نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی میدان محشر میں چھوڑیں گے. کرنا ہے جو کر لیں، آج ہم نے راستہ متعین کرنا ہے، اپنا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اعمال صالحہ کا، جو میں پسند کر، تمہیں کیا دیکھنا پسند کر دائیں بائیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں. ایک طرف توحید ہے، اتباع سنت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، انصاف، عدل و انصاف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ اعمال سیئہ. سب سے بڑے، سب سے برا عمل کیا ہے؟ شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ترک الصلاح ہے، ترک الزکاة ہے، ترک الصیام ہے، ترک الحج مع الاستطاعہ، طاقت ہوتے ہوئے حج کو ترک کرنا، قطع رحمی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھانا، حرام کھانا، سود کھانا، چغل خوری، غیبت، الی آخرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دوسری طرف یہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب کو کھڑے کر دیے جاؤ گے، تمہیں کیا پسند ہے، تمہارے ساتھ دائیں بائیں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی مومن، کہ اس کے ساتھ چوری جیسی یا شراب جیسی نافرمانی ہو اپنے رب کے سامنے جب جائے؟ یا اس سے بھی چھوٹی بات، کسی لڑکی سے چھیڑ خانی کرنا یا ناجائز تعلقات قائم کرنا، صرف باتوں باتوں میں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیا کوئی پسند کرتا ہے اپنے رب کے سامنے یہ عمل لے کے جائے؟ تو پھر بدعات اور شرک کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ واللہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یقین ہے کہ حساب دینا ہے، بغیر ترجمان کے دینا ہے. آگے اس کی بڑی پیاری تفصیل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کل ناس یخلو بہ ربہ عز و جل یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ ہم میں سے سب کو اللہ تعالیٰ علیحدگی میں حساب لے گا. وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور جو گناہ کر کے آئے ہیں ان گناہ کو اقرار کروائے گا. یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فَعَلْتَ كَذَا فِي يَوْمِ كَذَا، تم نے فلاں دن میں فلاں عمل کیا ہے. حتی یقر و اعترف، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے گا اور اپنا اقبال جرم کر لے گا، واقعی اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیے ہیں. فإذا أقر واعترف، بس جب وہ اقرار کر لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں ان پر پردے ڈالے رکھا، ستر میں رکھا، چھپائے رکھا، اور آج میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، مغفرت کر دیتا ہوں. متفق علیہ حدیث ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور کتنی بڑا پیارا پیغام ہے. واللہ یہ مومن کا حساب ہے، اکیلے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پردے میں کون کون سے گناہ بندہ کر کے آیا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا، کیونکہ یہ مومن ہے، موحد، متبع سنت ہے، صحیح منہج پر قائم ہے. کچھ گناہ ہو گئے، معصوم تھوڑی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اقرار کرو، میرے بندے تو نے کیا تھا فلان دن، کس وقت میں، کس جگہ پہ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اس کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اور کتاب نام اعمال، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، صغیرہ پہلے، کبیرہ بعد میں ہے، اور سب کا حساب دینا ہے. جب اقرار جرم ہو جائے گا، اعتراف، اللہ تعالیٰ میں واقعی گنہگار ہوں، واقعی میں نے غلطی کی ہے، اعتراف ہو گیا ہے. اب جو اعتراف کر لیتا ہے، اس کو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ سزا کا انتظار ہوتا ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے؟ جو انتظار تو سزا کا کر رہا ہے، اس کریم کا کرم دیکھیں، خوشخبری کیا ہے کہ دنیا میں میں نے پردے میں تجھے رکھا ہے، ان گناہوں کو چھپائے رکھا ہے. دنیا والے جانتے نہیں تھے کہ تو کرتا کیا ہے، میں جانتا تھا تو کیا کرتا تھا، اور آج میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یا اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے؟ واللہ دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اتنی سخاوت کوئی کرتا ہے؟ اللہ اکبر. شاہ صاحب فرماتے وہ کم من ذنوب سترہ اللہ عز و جل، کم من ذنوب اقترفناها، کتنے گناہ جن اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھا ہے اور کتنے گناہ جو ہم کر چکے ہیں، لم يعلم بها احد، جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ولكن اللہ تعالی علم بها، لیکن اللہ تعالی نے ان سب کو جان لیا ہے. فموقفنا من هذه الذنوب، تو ہمارا موقف ان گناہوں سے کیا ہونا چاہیے؟ ان نستغفر اللہ عز وجل. کیا کرنا ہے گناہوں سے؟ استغفار، توبہ کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں. وان نكثر من الاعمال الصالحه، نمبر ایک استغفار، توبہ استغفار کرنا ہے. نمبر دو کثرت سے اعمال صالحہ ہم نے کرنے ہیں. کیسے اعمال صالحہ؟ المکفرہ، المکفر للسیئات، جو گناہوں کا کفارہ بن جائے. حتی نلقى اللہ عز وجل، کب تک کرتے رہیں؟ مرتے دم تک. اب برے عمل کا وقت نہیں ہے، کافی برائیں کر چکے ہیں. حتی نلقى اللہ عز وجل، جب تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں، یعنی مرتے دم تک. ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى، اور ہمارا خاتمہ چیز بھی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آخری آیت، ثم ان علينا حسابهم، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور حساب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں نحاسبهم، ہم ان کا حساب لیں گے. قال العلماء، علماء فرماتے ہیں کیفیت الحساب، حساب کی کیفیت کیسی ہے؟ لیس مناقشت یناقش الانسان، یہ کوئی مناقشہ نہیں ہے. حساب سے مراد مناقشہ نہیں ہے جو انسان سے کیا جاتا ہے، یعنی سوال ہے جواب ہے اور پھر یہ کیا وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، یہ مناقشہ ہے نہیں، اس مطلب یہ نہیں ہے. لو ناقش لأنه لو يناقش لأنه لو يناقش هلك، کیونکہ اگر مناقشہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے مناقشہ اگر کر لیتا ہے ہلک، تو ہلاک ہو جاتا ہے. لو يناقشك الله عز وجل على كل حساب ہلکت، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مناقشہ کرنا شروع کر دے اور ہر چیز کا حساب لینا شروع کر دے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ولو ناقشك في نعمة من النعم، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی نعمت کا، نعمتوں میں سے جو بہت سے نعمت ہیں، ایک ہی نعمت کا اللہ تعالیٰ حساب لینا، کسی سے بھی حساب لے لے، اس کا مناقشہ کرے، کل بصری، جیسا کہ دیکھنے کی نعمت، لا يمكن ان تجد اي شيء تعمله يقابل نعمه البصر، تو تم اپنے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نہیں پاؤ گے کہ جو اس نعمت کا حق ادا کر سکے، واللہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک نعمت البصر جو ہے، ایک طرف ہمارے زندگی کی فرما برداری ایک طرف برابر نہیں ہو سکتی. اگر اس کے حساب، اس کا قیمت اللہ تعالیٰ ہم سے لینا شروع کر دے، واللہ کوئی قیمت چکا نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں بغیر مانگے ملی ہے اور بغیر حساب کے ملی ہے. کیا حساب ہم نے دیا تھا اپنے رب کو اور کب مانگا تھا اپنے رب سے؟ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے اس نعمت کو کھو دیا ہے، ان کی زندگی کی کیا تمنا ہے، پوچھ لے ان سے. کہتے ہیں ایک دفعہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم دیکھنے والے کیا تمنا کرتے ہیں؟ ہماری تمنا ختم ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں نعمت النفس، دوسری مثال لے لیں، یہ سانس کی نعمت جو ہم لیتے ہیں، الذي يخرج ويدخل بدون اي مشقه، جو باہر نکلتی ہے سانس اور ہم اندر لے لیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے. میں بات کر رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. کوئی دقت ہے بات کرنے میں؟ کوئی مشقت ہے بات کرنے میں؟ کوئی مشکل ہے بات کرنے میں؟ آپ لوگ سن رہے ہیں، سانسیں بھی لے رہے ہیں، بھائی لکھ رہے ہیں، سانسیں بھی لے رہے ہیں. تو سانس لینا، لینے کے لیے ہمیں خاص سانس لینے کی الگ سے نیت، الگ سے عمل، الگ سے محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سانسیں خود چلتی ہیں، جیسا کہ دل خود دھڑکتا ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذمے یہ کام لگا دے کہ میرے بندے تو اپنے دل کو اپنی مرضی سے، یہ پمپنگ جو ہے نا دل کے دھڑکن جو ہے، یہ تو کر، رزق میرے ذمہ ہے، پیٹ پالنا حلال کمائی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی، مشکل بنی ہوئی ہے، لما رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جو سب سے آسان ہے واللہ، ہم رزق حلال کماتے ہیں، لقمہ منہ تک ڈالتے ہیں، خود چباتے نگل لیتے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دکھاؤ تمہارا کیا کمال ہے اس میں، یہ حلق سے چبائے ہم نے ہے، نگل بھی ہم نے لے، چلو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگرچہ چبانا بھی اسی کا کرم ہے، ورنہ ایسے لوگ جو چبا بھی نہیں سکتے، نہیں ہے، جو ناک کی نالی سے خوراک لیتے ہیں کہ نہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا، چلے چبایا ہم نے، نگل بھی لیا، اس کے بعد تمہارا کیا کمال ہے، اس ایک لقمے کو معدے تک کس نے پہنچایا ہے، معدے میں ہضم کس نے اس کو ہضم کرنے کا حکم دیا، کھانا کیسے ہضم ہوا ہے، پھر وہاں سے آنتوں میں کس نے بھیجا ہے، پھر آنتوں میں سے جو صحیح اچھی چیزیں ہیں وہ خون میں کس نے ملائی ہیں، پھر باقی جو گندگی وہ کیسے نکلی ہے، اگر واللہ یہی صرف ایک لقمے کو ہضم کر کے اس کو جو اچھی چیزیں وہ لے لینا، خون میں ملا دینا اور جو غلاظت کو نکال دینا، صرف یہی کام ذمہ ہوتا ہے، واللہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، جو سب سے مشکل ہمارے جسم کے اندر سسٹم ہے، جو سب سے مشکل چیزیں ہیں، اب دیکھیں بات ہی کر رہا ہوں، ہاتھ بھی ہل رہے، دیکھ بھی رہا ہوں میں، سن بھی رہا ہوں میں، یہ کیا ہے، کتنی سسٹم انوالو ہے اس میں پتہ ہے، کس کے حکم سے چل سکتے ہیں، واللہ ہم نہیں چلا سکتے، کوئی انسان نہیں چلا سکتا، یہ اسی کا کرم ہے، اسی کا انعام اور احسان ہے، جس کے ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں کئی مرتبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، شیخ صاحب فرماتے ہیں سانس کی نعمت کو دیکھ لو، جو داخل بھی ہوتی ہے، جو خار بھی ہو داخل بھی ہوتی ہے، اور ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوتی، وہ بدون ای عنا، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، الانسان یتکلم و ینام، انسان بات بھی کرتا سوتا بھی ہے، یاکل و یشرب، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، ومع ذلک لا یحس بالنفس، اس کے باوجود بھی سانس کا اسے شعور بھی نہیں ہوتا، ولا یعرف قدر النفس، اور اس سانس کی قدر صرف وہی جانتا ہے یا اس وقت جانتا ہے، الا اذا اصیب بما یمنع النفس، اور یہ انسان سانس کی قدر و قیمت نہیں جانتا مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے سانس میں، جو اس سانس کو روک دیتی ہے، حین اذن یذکر نعمت اللہ، تب اللہ تعالیٰ نعمت کو وہ یاد کر لیتا ہے، لیکن ما دام فی عافیت، لیکن جب تک وہ عافیت میں ہے، تندرستی میں ہے، یقول هذا شیء طبیعی، یہ طبیعی چیز، میں کیا مسئلہ ہے، سانس میں کوئی مسئلہ ہے، اب سانس کون سی بڑی نعمت ہے، سانس تو سانس ہی ہے، آ بھی رہی ہے جا بھی رہی ہے، سبحان اللہ، لیکن لو انه اصیب بکتم النفس لعرف قدر النعمہ، اگر اسے سانس کی تنگی کی تکلیف ہو جائے تب اسے اس نعمت کی قدر اور قیمت معلوم ہوگی، کتم النفس کیا ہوتا ہے، جسے ہم ایزما کہتے ہیں، ایستھما بھی کہتے ہیں، ایزما بھی کہتے ہیں، اور سانس کی نالیں تنگ ہو جاتی ہیں، یہ کتم النفس ہوتا ہے، مطلب سب پہ رحم فرمائے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فلو نوقش لہلک، اگر حساب کا مناقشہ اللہ تعالیٰ کر لے، میرے بندہ تجھے میں نے نعمتیں دی تھی، چلو حساب لیتے ہیں، تو انسان ہلاک ہوگا کہ نہیں، ہلاک ہو جائے گا، کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام لعائشہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، من نوقش الحساب ہلک، من نوقش الحساب ہلک، جسے حساب کا مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، ارحمک اللہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کا ایک حصہ ہے، او قال عذب، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ، یا جس سے حساب کا مناقشہ کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا، یہ سے مسلم کی روایت میں آیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن کیفیت الحساب، لیکن حساب کا کیفیت کیا ہے، آئے سنتے، اما المؤمن، مؤمن کا حساب، فإن اللہ تعالی یخلو بہ بنفسہ، لیس عندہم احد، اکیلے اللہ تعالیٰ پردے میں مؤمن کا حساب لے گا، کوئی بھی اور نہیں ہوگا، ویقرره بذنوبہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو اقرار کروائے گا، وحدی جانتے ہیں، کوئی مقرر فرشتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے بندہ ہوگا، گناہوں کو اقرار کروائے گا، ویقرره بذنوبہ، فعلت کذا، اے میرے بندے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، فعلت کذا حتى، تو نے یہ کیا، یہاں تک کہ اذا اقر بها، جو اقرار کر لیتا ہے، قال تعالی، الله تعالى فرماته قد سترت عليك في الدنيا وانا اغفره وانا اغفره لك اليوم جسے گزر چکا ہے یہ تو مومن کے حساب تھا. اچھا اما الكفار کافروں کا حساب شیخ صاحب فرماتے فلا يحاسبون هذا الحساب ان سے اس قسم کا یا اس طریقہ کا حساب نہیں لیا جائے گا. لانه ليس لهم حسنات تمحو سيئاتهم کیونکہ تو نیکی ہے ہی نہیں جس ان کی برائیوں کا خاتمہ ہو. لیکنها تحصى عليهم اعمالهم ان کے عمل کا احصاء ہو یعنی گنا جائے گا عمل کو شمار کیا جائے گا گنتی کی جائے گی ان کے اوپر سارے اعمال. ويقررون بها امام العالم اور سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے فرشتے ہیں جن ہیں ان سے سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کس کا حساب ہو رہا ہے. ويحصون بها ان کے احصاء کیا جائے گا ويراد على رؤوس الاشهاد اور سب کے سامنے یہ اعلان ہوگا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ہود آیت نمبر 18 میں آخری آیہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا انہی پر کیا ظالموں پر ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الخذلان آمین رب العالمین. وبهذا شیخ صاحب فرماتے ہیں وبهذا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة اور اسی سے ہی اس عظیم سورة دربات کا اختتام ہوتا ہے. وهي احدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في المجامع الكبيره. یہ دونوں میں سے ایک سورت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مجموع میں تلاوت کیا کرتے تھے. فقد كان يقرا في صلاتي العيدين دونوں عیدوں کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو سورتیں پڑھتے تھے سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه سورة الاعلى سورة الغاشيه پڑھا کرتے تھے. وكذلك في صلاه الجمعه وجمعه کی نماز میں بھی ويقرا احيانا في العيدين يعني یہ دونوں سورتیں دونوں عیدوں میں بھی پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الاعلیٰ دوسری رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الغاشیہ اور جمعہ کی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورة الغاشیہ. وقرأوا احيانا اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فی العیدین عیدوں کی نماز میں یہ دو صورتیں پڑھتے تھے قاف والقرآن المجید یعنی سورة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر سورة القمر یعنی پہلی رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة قاف دوسری رکعت میں سورة فاتحہ کے بعد سورة القمر. وفی الجمعة اور جمعہ کی نماز میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورة الجمعہ والمنافقین یہ پڑھتے تھے. اچھا یہ ساری کی ساری روایات ان صورتوں کے دلائل ان نمازوں میں صحیح مسلم میں موجود ہیں صحیح روایات ہیں صحیح مسلم میں موجود ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ینوع مرة هذا ومرة هذا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنویع کرتے یعنی بدلتے رہتے بعض اوقات یہ دو صورتیں اور بعض اوقات یہ دو صورتیں. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تكون وجوههم ناعمة لسعيها راضية وأن يتولانا بعنايته في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير آمين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.